مگر یہ نداؤں کو کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیتے تھے اور مسکین و فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہاں زرے زرے کا حساب ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو دولت زیادہ دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی, ان غریبوں کا بھی حق ہے آپ کی دولت میں. وآت ذا القربى حقه واليتامى والمساكين, جو بھی دولت اللہ نے دی ہے اس میں خدا کا حق ہے, غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, رسول خدا کا حق ہے, دین کا حق ہے, امام زمانہ کا حق ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اے لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. اگر نبی اور علی کے ماننے والے ہو کسی یتیم کی پرورش کیا کرو. آئے کیونکہ مولا علی کا جب جنازہ اٹھا تھا ہزاروں یتیم بچے یہ فریاد کر رہے تھے, ہائے بابا ہمارے علی دنیا سے چلے گئے, آج ہم حقیقی یتیم بنے. ہائے میرا سلام ہو اس مولا علی پہ جو آدھی رات کو پیٹ پہ بوریاں اٹھاتے تھے اور یتیموں کے گھر پہنچاتے تھے. اس علی کے ماننے والے ہیں, یتیموں مسکینوں کی خبر لے. فلیس لہ الیوم ہاؤنا حمیم, جس نے دنیا میں عمل صالح نہ کیا اس کا قیامت کے دن کوئی دوست نہیں. ولا تام الا فی رسلین, ولا تام الا من رسلین, اے انسان اگر تم نے عمل صالح نہ کیا قیامت کے لیے تو نے کوئی غذا نہیں بنائی. وہاں پر وہاں پر آئے نجس ہو ناپاک غذائیں کھانے والوں کو خون و پیپ کی غذا ملتی ہے. لوگوں حلال و حرام کا خیال رکھا کرو. اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے. اگر غذا پیٹ میں حرام کی چلی گئی پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. یہ جملہ کربلا سے مولا حسین کے دہن مبارک سے سنانا چاہتا ہوں. لوگ غذا حلال کھایا کرو ورنہ قیامت کے دن خون و پی کے سوا کوئی غذا نہیں ملے گی. دنیا میں تمہیں نصیحت کی توفیق نہیں ملے گی. ہائے مولا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے کوئی قصور ہے تو اس چھ مہینے کبھی کہ نوازوں کے بچے پیاس ہے الدانوں زمینوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا. سنیں گے مولا حسین نے کیا فرمایا. مولا حسین نے فرمایا تمہارے پیٹ حرام کی رات سے بھر گئے ہیں. تبھی حسین کی نصیحت کا کوئی اثر تم پہ نہیں ہو رہا. لوگوں میں لائے حرام بہت سی ہے, ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہدایت حرام سے بچا کرو. صلوات پہ محمد وآل محمد. آئیے تلاوت قرآن کے بعد سب مل کے دعا کریں کہ دنیا سے فتنہ فساد ظلم ظالمین کے خاتمے کے لیے خدا جلد از جلد ہمارے مولا آقا امام مہدی علیہ السلام کو ضرور ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے سب دعا کریں کہ خدا جلد از جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا ضرور کریں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک خاتم النبیین ابی القاسم محمد. وآلہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صلوات پر محمد وآلہ. علی جان گرامی, ولایت اور امامت بہت اہم ترین چیز ہے. اگر ولایت اور امامت پر عقیدہ نہیں ہے تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہے. لہذا آپ سن رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا, اہل تشیع کے علماء نے بھی احادیث کو لکھا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اور امام کا کچھ بھی علم اور امام کی کچھ بھی بیعت امام کی کچھ بھی معرفت اس کے دل میں نہیں آتی تو یقیناً ابھی تک وہ اسلام پر مکمل کامل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا اسلام ضعیف ہے. امامت اور ولایت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بھی ولایت امام کا ذکر کیا ہے تو تنہا ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ, ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں, ورسولو میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتے نظر. آپ جانتے ہیں کہ تمام علماء نے شیعہ ہوں یا سنی ہوں اس آیت کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. انما ولیکم اللہ کی آیت
حضرت مولا علی کی شان میں ہے. یہاں تمام مفسر جو ہیں متفق ہیں، تمام علماء متفق ہیں. جیسے تفسیر در منصور ساری تفاسیر نے اسی طرح سے لکھا کہ آیت یہ کب نازل ہوئی، جب حضرت علی علیہ السلام نے سجدے میں فقیر کو انگوٹھی عطا کی، رکوع کی حالت میں فقیر کو انگوٹھی عطا کی. رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک فقیر نے آ کر کہا کہ کون ہے جو مجھے اللہ کے راہ میں انگوٹھی عطا کرے. حضرت علی علیہ السلام بھی رکوع میں تھے، سارے مسلمان رکوع میں تھے، حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور فقیر آیا، انگوٹھی لے کر چلا گیا، اور جیسے نماز ختم ہوئی یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ والرسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. اے میرے محبوب، ایک آپ ولی ہے، دوسرے میرے رسول، یعنی آپ ولی ہے، اللہ ولی ہے، اور اللہ اور رسول کے بعد وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے نظر آئے. دیکھیے، ہم سارے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب عاشقان رسول ہیں. یہ شیاطین ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ فضائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے، اسی طرح سے تفسیر ابن ابی حاتم لکھتے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ سارے تفاسیر ہیں، تفسیر سمرقندی نے لکھا، تفسیر تبری نے لکھا، زاد المسیح نے لکھا، یہ تمام بڑی بڑی کتابیں، تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے لکھا. یہ آیت کس کی شان میں ہے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. یہاں سارے مسلمان متفق ہیں، سارے مسلمان عاشق رسول ہیں، سارے مسلمان عاشق اہل بیت ہیں، مگر جو شیاطین ہیں وہ نہیں چاہتے مسلمان ایک ہو جائیں. کہ جس دن مسلمان ایک ہو گئے، یقیناً اس دن دنیا میں سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس ہوگی. آج جو مسلمان ضعیف ہیں، آج جو مسلمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے، مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا گیا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمان متحد ہو جائیں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، لہذا اس آیت کے بارے میں آپ نے سنا کہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی، مگر یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس کو بھی بیان کر دیا جائے تو اچھا ہے. اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کوئی عام نمازی تو نہ تھے، بلکہ ایسے نمازی ہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو پاؤں میں تیر لگا اور ایسے لگا کہ ہڈی کو پار کر کے چلا گئے. اب صحابہ کرام نے تیر نکالنا چاہا، رسول خدا نے منع کیا، کہا اب تیر مت نکالو، کیونکہ تیر ہڈی سے باہر نکل گیا ہے، علی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. تو اصحاب نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا انتظار کرو نماز کے وقت کا. توجہ فرمائیے، جب علی سجدے میں چلے جائیں اس وقت تیر نکال لینا، نمازی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا. علی علیہ السلام ایسے نمازی ہیں، سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت علی علیہ السلام سجدے میں گئے، تیر کھینچ لیا گیا اور نمازی کو پتا نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں. تو اعتراض یہ ہے کہ علی علیہ السلام تو ایسے نمازی تھے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے. تو علی علیہ السلام جب اس طرح سے نماز میں توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ توجہ فرمائی، جب عام نمازی نہ تھے. حضرت علی کا تو یہ عالم تھا نماز میں کہ اس طرح سے عاشق خدا تھے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے، تو کیسے علی علیہ السلام نے سوالی کی آواز کو سن لیا، فقیر کی آواز کو سن لیا، اب اعتراض کرنے والا اگر ذرا سی اس روایت کو دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر سے پڑھتا تو وہ اعتراض نہ کرتا. اب روایت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، فقیر آیا، اس نے کہا ہائے کوئی مجھے خیرات دینے والا. پہلی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے نہ آواز سنی نہ خیرات دی. دوبارہ کہا ہائے کوئی مجھے خیرات دینے والا، ہے کوئی مجھے زکات دینے والا. دوسری مرتبہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے نہ آواز سنی اور نہ کچھ دیا. اب تیسری مرتبہ فقیر نے مسجد والوں سے نہیں مانگا بلکہ اللہ سے شکایت کی کہ اے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں. فرمائی، اب کیا کہا؟ پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں. تو جب سوالی نے، جب فقیر نے خدا سے شکایت کی تو جو علی خدا کے ہاں پہنچے ہوئے تھے، جو علی خدا کے حضور میں حاضر تھے، انہوں نے سن لیا اور خیرات دی دی. سبحان اللہ، حضرت علی علیہ السلام کی نماز پر ہم قربان، صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کیوں بات جو ہے وہ نماز کی چل نکلی ہے، اور ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو شکست دینا. اگر انسان نفس سے شکست کھا جائے تو قرآن نے کہا، نبی نے کہا، علی نے کہا، اصحاب نے کہا کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر انسان نفس سے شکست کھا جائے تو انسان شمر سے بدتر ہو جاتا. یزید یزید کیسے بنا؟ یہ نفس سے شکست کھانے والے تھے. خبردار، کسی میدان میں نفس کے سامنے ہتھیار نہ پھینکیں. ہاں ٹھیک ہے، کبھی نفس نے آپ کو شکست دی، ہوتا ہے ایسے، لیکن دوبارہ آپ نفس کو شکست دیں. اور آخری فتح مومن کی ہونی چاہیے، آخری فتح آپ کی ہونی چاہیے. اور خدا سے مدد لیں، قرآن سے ہتھیار لیں، اور قرآن کا بہترین ہتھیار یہی ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں، جو ابھی آپ نے سنا نا، حضرت علی علیہ السلام نماز اس طرح سے پڑھتے تھے، یقین جانیے اگر ہم نے بھی نماز کو اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا جیسے علی چاہتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اگر آپ نے بھی اس طرح سے نماز کو پڑھانا تو یقیناً آپ نفس سے شکست نہیں کھائیں گے بلکہ نفس آپ سے شکست کھا جائے گا. شیطان آپ کے اندر میں آ جائیں گے، شیطان بھاگ جائیں گے، آپ شیطان کے اندر میں نہیں آئیں گے. عزیزان گرامی، لہذا یہ نماز ہے جس کے فلسفے کو سمجھنا ہے. کس طرح سے ہمیں مچھر کاٹتا ہے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. مچھر بھی نہ کاٹے، جب ہم نماز میں آتے ہیں خود بخود ذہن ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. کہتے ایک مولوی صاحب تھے اور ان کے پیچھے ایک مومن تھا، نماز پڑھتا تھا. تو ایک دن مولوی صاحب کو کہیں جنازہ میں جانا تھا، کوئی انتقال ہو گیا. مولوی صاحب نے ذرا جلدی سے نماز پڑھا دی تو اس مومن نے، بیپاری تھا، دکاندار تھا، اس نے آ کے شکایت کی، مولوی صاحب آج نماز میں مزہ نہیں آیا، آپ نے بہت جلدی نماز پڑھا دی، بڑے آرام سے نماز پڑھاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ کہا بھائی کسی کے یہاں جنازہ ہو گیا، وہاں جانا ہے، معذرت کے ساتھ کہ آج آپ کی نماز میں تھوڑا سا رخنا ہو گیا. کہا نہیں مولوی صاحب، رخنا تو نہیں ہوا، نماز تو صحیح ہوئی، لیکن میں نماز میں کیونکہ تین دکانوں کا حساب کرتا تھا آج ایک کا رہ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. تو ایسی نماز بھی انسان کو عذاب سے بچائے گی، یہ نہیں کہ یہ نماز بیکار ہے. جو خدا کہے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تو اس کا جواب تو ہمارے پاس ہوگا نا، کہ ہم نے نماز پڑھی ہے. ہم مخالف خدا نہیں، کہ خدا کہتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز پڑھ ورنہ دنیا تجھے مسلمان کہے گی، قرآن تجھے مشرک کہے گا، خدا تجھے مشرک کہے گا. یعنی ہم شرک سے بچ جاتے ہیں، ہم اسلام میں تو داخل رہیں گے، مومن تو رہیں گے، ہم نمک حرام تو نہیں کہلائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی یہ جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں کس کی ہیں؟ پانی کس کا پیتے ہیں؟ خدا کا. کھانا کس کا کھاتے ہیں؟ خدا کا. روٹی کس کی کھاتے ہیں؟ خدا کی. جو بھی نعمتیں, ہاں آنکھ جو استعمال کرتے ہیں کس کی؟ خدا کی. زبان سے بولتے ہیں, زبان کس نے دی؟ خدا نے. ہاتھ استعمال کرتے ہیں, ہاتھ کس نے دیے؟ خدا نے. پاؤں سے چلتے ہیں, پاؤں کس نے دیے؟ خدا نے. دل کس نے دیا؟ خدا نے. سوچتے ہیں دماغ سے, دماغ کس نے دیا؟ خدا. ہر نعمت جو دی ہے ہمیں خدا نے دی ہے, پھر بھی اگر ہم خدا کے بلانے پر نہ آئیں تو ہم نمک حلال تو نہ ہوئے. ہاں جی, تو کم سے کم ہم نمک حلال کہلائیں گے جیسی بھی نماز ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز ایسی طاقتور ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم نفس کو شکست دے دیں, ہاں اس کے لیے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت علی علیہ السلام سے درس سیکھنا پڑے گا. دونوں کو استاد بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے انسان, تجھے پتا نہیں کہ نماز تجھے ہر برائی سے روکتی ہے, ہر بے حیائی کے کام سے روکتی ہے. مگر ہم نے کہا کہ ہم تو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی نماز نے ہمیں نہیں روکا کہ غیبت نہ کرو, غصہ نہیں کرو, تکبر نہ کرو, فتنے کی بات نہ کرو, حرام نہ کھاؤ. ہمیں تو کبھی نماز نے نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ ہماری نماز سوئی ہوئی ہے, جاگ نہیں رہی ہے. صلوات پڑی محمد امام علیہ. اقیم الصلاۃ, اگر ہماری نماز قائم ہو جائے, کھڑی ہو جائے, تو ہمیں جھنجھوڑے گی, جھوٹ نہ بول. تو ابھی کہہ کر آیا ہے ایاک نعبد, میں خدا کا بندہ ہوں, اب شیطان کا بندہ نہ بن. صلوات پڑھیں محمد والے. کہ نماز ہماری سو رہی ہے تو کہاں ہمیں روکے گی؟ نماز کو کیسے قیام عطا ہو کہ کھڑی ہو جائے اور ہمیں گناہ کرنے نہ دے. آئیے پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں, رسول خدا کیا فرماتے ہیں نماز کو نورانی بناؤ؟ فرمایا نماز تو سب لوگ پڑھتے ہیں, مگر بعض لوگوں کی نماز کتنی قبول ہوتی ہے؟ 5% نماز قبول ہوتی ہے, 95% نماز ریجیکٹ ہوتی. نماز صحیح ہے, یعنی کہ ثواب نہیں ملے گا. صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. سلوات پڑی محمد والے امام. اگر نماز صحیح ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی عذاب نہیں ملے گا نماز نہ پڑھنے کا. آپ نمک حلال نہیں, نمک حرام نہیں کہلائیں گے, آپ خدا کے مخالف نہیں کہلائیں گے. لیکن نماز قبول نہیں ہے. نماز اگر قبول ہو جائے تو قبر آپ کی بہشت کا باغ بن جاتی ہے. توجہ فرمائیں, نماز کو قبولیت کے درجے پر پہنچانا ہے. آئیے رسول خدا سے پوچھتے ہیں وہ کیسے ہوگا کہ نماز ہماری صحیح بھی ہو اور نماز ہماری قبول. رسول خدا کہتے ہیں بعض لوگوں کی 5% نماز قبول ہے, بعض کی 10%, بعض کی 20%, اور وہ خوش نصیب ہے جن کی نماز 100% قبول ہے. اور جہاں کسی کی نماز 100% قبول ہے, وہ نماز اس کو آرام سے گناہ سے بھی بچائے گی, حرام سے بھی بچائے گی, بے غیرتی سے بھی, بے شرمی سے. صلوات پڑھیں محمد. آئیے یہ نماز کیسے پڑھی جائے. رسول خدا فرماتے اگر ایسی نماز پڑھنا ہے نا تو کیا کرو, جب بھی کہو تکبیرۃ الاحرام, یعنی پہلی تکبیر بلند کرو, 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں یا 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں, جو بھی نماز, تو نیت کے کیا کی نیت کے ساتھ یہ بھی نیت ہو. کیا نیت کرو؟ یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ہاں جی, کیا نورانی حدیث ہے. مجلس کے لیے بھی یہ کہا کہ جب مجلس میں آؤ تو سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے. نماز کے لیے آؤ تو سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر, اس کے بعد کہو اللہ اکبر. اور کیا سوچو؟ یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں, جیسے میں نے نماز ختم کی اس نے میرے روح کو قبض کرنا ہے, میں مر جاؤں گا. اور جو مصلی ہے, مصلے کو مصلی نہ سمجھو, جانماز نہ سمجھو. جس مصلے پر کھڑے ہوتے ہو, اللہ کے رسول فرماتے ایسے تصور کرو کہ تم پل صراط پر کھڑے ہو, نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. توجہ فرمائی. اب دیکھیں نماز کتنی نورانی ہو جائے گی, یعنی پیچھے سے بھی کوئی خیال نہیں آئے گا کیونکہ ملک الموت کھڑے ہیں, صرف خیال ملک الموت کا. نیچے کیا ہے؟ پل صراط پر آپ کھڑے، نیچے جہنم کی آگ ہے، یعنی جو جو میں نے گناہ کیے اس کے گناہ کی جو بھی عذاب وہ نیچے ہیں. اور سامنے یہ تصور کرو کہ جنت تمہارے انتظار میں ہے. مومن کا جو ہدف ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، خدا کی رضا سب سے پہلے، اس کے بعد جنت، کیونکہ خود جنت میں جائیں گے وہی جو خدا جن سے راضی ہے. سامنے جنت تمہارے انتظار میں ہے، اور سیدھے ہاتھ پر محمد و آل محمد تمہیں دیکھ رہے ہیں، رائٹ ہینڈ پر اہل بیت دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول خدا دیکھ رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ہاں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پر، الٹے ہاتھ پر آپ کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک نورانی باؤنڈری ہو گئی. پیچھے سے تو ملک الموت کھڑے ہیں، نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے، رائٹ سائڈ پر اہل بیت ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور اوپر سے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تاکہ خیالات ادھر ادھر نہ بھٹکیں کہ نماز ہم پڑھتے نماز میں لذت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھتے. حضور قلب اگر توجہ کے ساتھ ہماری نماز ہو تو یقیناً یہ نماز طاقتور ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، یہ بہت اہم ہے کہ ہماری نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہو. حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی نسخہ بتلاتے ہیں، حدیث بتلاتے ہیں. کیا بتلاتے ہیں؟ فرماتے، چاہتے ہو نماز میں توجہ ہو، چاہتے ہو نماز میں عشق ہو، چاہتے ہو نماز میں لذت ملے، چاہتے ہو تمہاری نماز نفس کو دے، تو دیکھو جب بھی نماز پڑھو نا یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ سامنے خدا ہے اور میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں اور میرا رب میری بات سن رہا ہے، یا میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اپنے رب کی بات سن رہا ہوں. اب میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے نا. اسی طرح سے نماز میں توجہ ہونی چاہیے. اب یہ کب ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں دل میں ترجمہ کرتے چلے جائیں. اپنے بچوں کو جو عربی ظاہر نہیں جانتے ترجمہ سکھائیں اردو انگلش میں، جو بھی قرآن میں پڑھتے، بس سورہ الحمد پڑھتے ہیں. اب کیا سمجھے؟ میں خدا سے بات کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ کریں، اے خدا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں آیا ہوں معافی مانگنے، میں آیا ہوں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اب رحمان بھی ہے رحیم. اب آہدہ آگے چلیں، الحمد للہ رب العالمین. اے خدا تو عالمین کا رب ہے. عالمین کو دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے، یہ اتنا بڑا عالمین کی بات ہو رہی ہے، اتنے بڑے جہان ہیں کہ پورے عالمین میں یہ پلانیٹ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہ پلانیٹ، یہ زمین ایک نقطے کے برابر ہے، ایک پوائنٹ، ایک ڈاٹ ہے. ہزاروں پلانیٹس ہیں اور کئی ہزار گنا بڑے بڑے پلانیٹس ہیں. یہ ہمارا پلانیٹ جو ہے، یہ ہماری زمین بہت چھوٹا سا ایک نقطہ ہے کائنات میں. اور اس زمین میں پھر تین حصہ پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے، پھر ایک حصے زمین میں کئی سو ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، ٹھیک ہے. پھر دنیا کے نقشے پر اگر آپ انگلینڈ کو اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطہ نظر آتا ہے. پھر انگلینڈ کے اندر اگر آپ اپنے شہر لیوٹن کو دیکھیں تو وہ ایک اور چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے. پھر لیوٹن کے اندر اپنے گھر کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سمال ڈاٹ نظر آتا ہے. اب اندازہ کیا آپ نے؟ عالمین میں دنیا ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اور پھر اس دنیا کے نقشے میں یہ انگلینڈ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، پھر انگلینڈ میں لیوٹن چھوٹا سا نقطہ ہے، اور لیوٹن کے اندر آپ کا گھر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، اور اس ڈاٹ کے اندر آپ کھڑے ہیں، اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. یہ معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. کہ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ ملین ٹائم تقسیم کروں تب بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ عالمین کے رب کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
اے خدا اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اگر تو اجازت نہ دیتا تو کس میں طاقت ہوتی کہ تجھ سے آ کے کوئی بات کرے؟ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا رحم ہے کہ تُو نے ہر گنہگار کو اجازت دے رکھی ہے، جب چاہے وہ تیرے در پہ آ سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے۔ اب آپ سمجھے آپ کون ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ پھر کیا؟ الرحمن، اللہ اکبر، اے خدا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہاں یہ اس کا رحم ہے نا، اتنے گناہ کیے ہم نے، مگر اس خدا نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب تیرے لیے رزق بند کر دوں گا، اب تیرے لیے یہ نعمتیں بند کر دوں گا۔ نہیں، وہ نعمتوں کو بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مگر کیا، صرف رحمان اور رحیم نہیں، مالک یوم الدین، اے میرے اللہ، مگر تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ قیامت کا دن وہ کون سا دن ہے؟ اللہ اللہ، قیامت کا وہ دن ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، میرے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اے خدا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ مالک یوم الدین، اے خدا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرے گناہوں کی وجہ سے تو اولین و آخرین کے سامنے مجھے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی یہاں توبہ شروع ہو جائے۔ قیامت کا دن خدا یاد دلا رہا ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ کیا مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، شیطان مجھے نہ بھٹکائے، نفس مجھے نہ بھٹکائے، مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے، مجھے شیطان کے راستے پر نہ لے جائے۔ اس کے بعد کون سی صراط مستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے اولیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو کربلا والوں کا راستہ، اس راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا جو گمراہ ہیں، جو بدبخت ہو گئے، جو فرعون و نمرودوں کا راستہ، جو یزیدیوں کا راستہ، جو دنیا پرستوں کا، جو نفس پرستوں کا راستہ ہے، اے خدا اس راستے سے ہمیں بچا لے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا، اس طرح سے مولا علی کہتے ہیں، جب نماز پڑھو گے تو نماز کیا توجہ کے ساتھ ہوگی، نماز میں لذت بھی آئے گی، اور جب قیام کھڑے ہو تو اسے یہ سمجھو، قیام یعنی کھڑا ہونا، جب تم کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ میں قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور خدا کہے گا اقرا، پڑھ اپنے اعمال نامے کو، کہ تُو نے آنکھوں سے کیا گناہ کیے، زبان سے کیا گناہ کیے، ہاتھ سے کیا گناہ کیے۔ اور گنہگار جب دیکھے گا اپنے اعمال نامے کو، ہاں خون کے آنسو بہیں گے مگر بیکار ہے مرنے کے بعد رونا۔ یعنی انسان جب قیام میں کھڑا ہے تو انسان استغفار کرے، انسان توبہ کرے، اب اپنے گناہوں کو یاد کیا، اب کیا رکوع کائے کے لیے ہے؟ رکوع یعنی جب اپنے گناہوں پر نظر پڑی، اے میرے مالک اتنی بے شمار نعمتیں تُو نے دی، مگر میں نے پھر بھی گناہ کیے، تیری مخالفتیں کی، اب یہ رکوع میں جھکنا یعنی شرم سے جھک جانا ہے، شرمندہ ہو کے جھک جانا ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تیری ذات بڑی عظیم ہے کہ تُو نے ابھی تک مجھے مہلت دے رکھی ہے، اگر تُو چاہتا مجھے مار دیتا، تُو چاہتا میری صورت کو حیوان کی صورت میں بدل دیتا، تُو چاہتا مجھ پر کوئی عذاب گرا دیتا، اتنے گناہ میں نے کیے، مگر تُو کتنا کریم رب ہے، پھر بھی تُو نے مجھے توبہ کے لیے موقع دیا ہے۔ یہ انسان شرم سے رکوع میں گر جاتا ہے، اور پھر سجدہ کیا ہے؟ دیکھیے رکوع ایک ہے مگر سجدے دو کیوں ہیں؟ یہ بھی راز کی بات ہے، یہ بھی ہدایت کی بات ہے کہ رکوع تو ایک مگر سجدے دو کیوں؟ پہلے سجدے میں خدا یہ سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مٹی سے بنا ہے، کبھی غرور نہ کرنا طاقت پر، جوانی پر، دولت پر، کبھی گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا، میں نے تجھے خاک سے بنایا ہے۔ اور دوسرا سجدہ کیا بتلاتا ہے کہ پھر تجھے خاک میں جانا ہے، پھر تجھے مٹی کے منوں کے نیچے دب جانا ہے، خدا کی مخالفت نہ کرنا، بے حیائی کا کام نہ کرنا، ظلم کا کام نہ کرنا، فتنے کا کام نہ کرنا، کیونکہ تجھے جانا ہے مٹی کے منوں کے نیچے دب کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ کس طرح نورانی یہ چیزیں ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارواحنا لہ، فرماتی ہیں اے مومنوں سجدہ خدا نے اس لیے واجب کیا ہے کہ تو تکبر کے بت کو مٹی میں توڑ کے پاش پاش کر دے، تکبر کو مٹا دے، تکبر کو فنا کر دے۔ صلوات پڑی محمد والا، بچوں کا الگ الگ بٹھا دیں، بچوں کو یہ کل بھی بہت ڈسٹربنس کر رہے تھے، بچوں کو اکٹھا نہ بٹھائی۔ صلوات پڑی محمد والے، بیٹے ادھر آ جاؤ، تو آپ باتیں کرتے ادھر آ جائیں، اکٹھے نہیں بیٹھے، بارہ دیگر صلوات پڑی۔ عزیزانے آج ہی ہم نے دو درس لیے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک حضرت علی علیہ السلام سے۔ انشاءاللہ آگے بھی خدا توفیق دے گا کہ یہ نورانی حدیثیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو نورانی بنائیں گے، ہم اپنی عبادتوں کو نورانی بنائیں گے، ہم اپنی قبر و قیامت کو نورانی بنائیں گے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں کہ اے خدا، اے خدا، یہ مہینہ تو نے خاص خلق کیا ہے، اس طرح سے خلق کیا ہے کہ جو بھی آ کر خدا کے در پر خدا کو حسین کا واسطہ دے گا، اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہوں گے، زبان پہ دعا ہوگی، اے خدا اپنے محبوب حسین کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے۔ خدا کا وعدہ ہے جو بھی وسیلے کے ساتھ آئے گا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، میں کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں ضرور دعا مانگا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چلیں مل کے چلتے ہیں خدا کے در پہ، مگر تنہا نہیں، ساتھ میں امام حسین کو وسیلہ بنائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا بلند آباد سے یا اللہ یا او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا، ایسا واسطہ دیں کہ کسی کی دعا رد نہ ہو۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا،
او جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف جلی گئیں گے, ہر بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف جلی گئیں. اے عزیزو میں نے نام نہیں لیا مگر سمجھ گئے قدیم مومن ہو یہ کون شہید. اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کی غربت کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے یا مجیب دعوت المضطرین. اے مضطروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ, خدا آج سب کی نیک دعائیں قبول کر لے. سب مل کے فریاد کریں یا غفار یا غفار یا غفار. آج اتنا کہہ لے غفار, آج خدا نے تجھے اجازت دی ہے زبان تیری اختیار میں. سب مل کے یا غفار ماشاءاللہ. اے عزیزوں ایک ذاکر تھا آیا اس نے خواب میں, خواب میں کالے برقعے والی بی بی کو دیکھ. ذاکر بھی تھا سید بھی تھا, کیا دیکھا ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جس کے برقعے سے نور نکل رہا. بیوی فرماتی ہے ذاکر مجھے پہچانو میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمت زہرا. یہ ذاکر اٹھ بیٹھا ادب سے ہاتھ جوڑے, شہزادی میرے لیے کیا حکم ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ذاکر سے شکوہ کیا گلا کیا, صرف ذاکر سے نہیں بلکہ یہ شکوہ سارے مومنین سے. او مومنو یہ شکوہ سنو اور زہرا کا شکوہ دور کرو. کیا شکوہ؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا ذاکر تو 10 راتیں میرے حسین کے مصائب پڑھتا ہے, مگر میرا شکوہ یہ ہے کیا حسن میرا بیٹا نہیں, کیا حسن مظلوم نہیں. او مومنو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے جیسے 10 راتیں حسین کے لیے روتے ہو, زہرا فرماتی ہے 10 راتیں حسن کے لیے بھی رویا کرو. 21 سفر سے 30 سفر میں شہادت امام حسن کی, 10 دن 10 راتیں امام حسن کا عشرہ بھی منایا کرو, کیونکہ حسن بھی مظلوم ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے امام حسن امام حسین سے زیادہ مظلوم. کس اعتبار؟ امام حسین کو ایسے اصحاب ملے کہ کہتے ہیں ہزار بار یہ جان آپ پہ فدا، مگر امام حسن اتنے مظلوم سے نماز پڑھ رہے تھے، ظالموں نے مصلی کھینچ لیا، وہ کسی نے آ کر خنجر مارا، امام کا بازو زخمی ہوا. ایسے اصحاب نہیں جیسے امام حسین کے پاس اور دوسری مظلومیت سنیں گے. امام حسن کی دوسری مظلومیت یہ، امام حسین کی جتنی بیویاں ہیں ساری مومنہ ہیں، ساری مطیع ہیں، ساری فرما بردار ہیں. اے عزیز و انسان، اگر دکھ یا درد دیکھتا، دنیا اگر بے وفائی کرے، ظلم کرے، تو دل کا درد اپنی بیوی کو سناتا، مگر جس کی بیوی اس کی قاتل ہو، وہ دل کا درد کس کو سنائے. آئی امام حسن مظلوم ہے، بیوی نے زہر دیا، ایسا زہر، خون کی الٹیاں کر رہے، ظالمہ کھڑی ہے سامنے، امام خون کی الٹی پہ الٹی کر رہے. امام نے کنیز کو نوکرانی سے فرمایا، جلدی جاؤ زینب کو خبر دو، زینب باپ کو بلاؤ، میں تھوڑی دیر کا مہمان. یہ ظالمہ قاتلہ کھڑی کہتی ہے، مولا میں نے زہر دیا، مولا میں زینب کو منہ نہ دکھا سکوں گی، میں نے زہر دیا، مولا یا میں حسین کے سامنے نہ سکوں گی. امام حسن کتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں جلدی سے پچھلے دروازے سے نکل جا کہ تجھے زینب نہ دیکھے، تجھے حسین. اپنی قاتلہ پہ بھی کرم کرنے والے ہیں. عزیزو، جس طرح سے ایک ذاکر کے خواب میں بی بی زہرا آئی، اسی طرح سے ایک ذاکر کے خواب میں امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی نے فرمایا، ذاکر جی مولا، تو میرے مصائب پڑھتا ہے، لیکن ابھی تک تو نے میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے. اب ذاکر پریشان ہو، کہتا ہے مولا میں یہ مصائب پڑھتا ہوں یا کیا، یہ آپ کے مصائب نہیں، میں کیا پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں لوگو، جب کسی کا جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے، پھر کبھی واپس گھر میں جنازہ نہیں آتا، مگر یہ حسن مظلوم کا جنازہ ہے، ایک مرتبہ تیار ہو کے نکلا، پھر واپس جنازہ آیا، جیسے زینب کی نظر پڑی وہ فریاد بلند ہوئی ہوگی، حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن کو رنگین کس نے کیا. مولا یہ کیا آپ کے مصائب نہیں، امام حسن فرماتے ہیں یہ میرے مصائب ہیں، مگر میرے مصائب اصلی نہیں. یہ کہنے لگا، مولا میں پڑھتا ہوں لوگوں، زندگی میں دشمنی ہوتی ہے، مگر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے جنازے پہ پتھر بھی مارے، مگر ہائے زہرا کے مظلوم بیٹے کا جنازہ ہے، حسن مظلوم کا جنازہ ہے، ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی اور کتنے تیر حسن کے جنازے میں لگے۔ اے میرے آقا کیا یہ آپ کا مصائب نہیں؟ فرماتے میرا مصائب ہے مگر میرا اصلی مصائب۔ اب ذاکر ہاتھ جوڑتا ہے کہتے میرے آقا، میرے امام، میرے مولا، پھر آپ خود بتائیں آپ کے مصائب۔ بی زہرہ کی فرمائش کے مطابق ہم اس عشرے میں امام حسن کے مصائب پڑھ رہے ہیں، خود وہ ان کی زبان۔ امام حسن فرماتے ہیں ذاکر سن، دوسروں کو سنا، میرے اصلی مصائب کیا ہے، میرے دل کا درد کیا ہے، اتنا زہر نے میرے دل کو نہیں دکھایا جتنا اس مصائب نے، کیا مصائب؟ امام فرماتے ہیں مدینے کی گلی میں ایک گھر میں آگ لگی تھی، وہ دروازے پہ آگ لگی تھی، وہ آگ کا دروازہ میری اماں زہرا بگڑا، میں اور حسین چھوٹے تھے اور ہماری اماں در و دیوار کے درمیان میں تھی، او میں فریاد کر رہا تھا بچائے، ماتم حسین